السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ویگنر رابرٹس. آپ فیس بک پر ہمارا یہ پروگرام لائیو سن سکتے ہیں. لاگ کیجیے گا facebook.com/voaurdu. اس پر آپ کو یہ پروگرام لائیو سنائی دے گا. اور ویسے تو آپ ٹھیک ہی ہوں گے, ہماری دعا ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں, لیکن آج ہم تھوڑے اداس ہیں. ابتدا ہی میں ذکر کر رہے ہیں ایک اپنے بہت ہی مخلص اور مستقل سامع کا جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ان کا تعلق تھا اور گزشتہ جمعرات کو یعنی 9 اگست کو یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں, اور ان کا نام تھا عبد القیوم. مرحوم ہمارے بہت ہی مستقل سننے والوں میں شامل تھے اور بہت ہی خلوص سے ہمارا پروگرام سنتے تھے. خود ان کے صاحبزادے نے یہ سب باتیں بتائی ہیں, وہ بھی شہزاد قیوم ان کا نام ہے, بے حد مخلص ہیں ہمارے پروگراموں کے ساتھ اور وہ بھی پروگرام سنتے ہیں. اس وقت ان کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسد حسن, جنہیں یہ پیغام انہوں نے بھیجا اور ہمیں یہ علم ہو سکا کہ عبد القیوم صاحب اب دنیا میں نہیں رہے. تو اسد پروگرام میں خوش آمدید.
جی بہت شکریہ, اور بالکل سچ جیسے آپ نے کہا کہ دل بڑا اداس ہے قیوم صاحب کے لیے, کیونکہ شہزاد مجھے گاہے گاہے خبر دیتے رہتے تھے کہ وہ کس محبت کے ساتھ وائس آف امریکہ سنتے ہیں, ہر ایک اینکر کے بارے میں, ہر پروگرام کے بارے میں ان کی رائے سے آگاہ کرتے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں بھی ان کی بہت گڈ بکس میں تھا اور وہ بہت محبت سے میرے لیے پیغام بھیجتے تھے. اور ابھی یہ جو شہزاد کا میسج ہے, میں چاہوں گا کہ میں پڑھ کے سنا دوں کہ اسد بھائی, کل بروز جمعرات میرے والد صاحب اس فانی دنیا سے چل بسے. وہ آپ کا ہر پروگرام بہت شوق سے سنا کرتے تھے. کئی بار ایسا ہوتا رہا کہ وہ وائس آف امریکہ کی اردو نشریات رات دیر گئے تک رضائی میں لیٹ کر ریڈیو چھاتی پر رکھ کر سنتے سنتے سو جاتے, اور میں اٹھ کر ریڈیو بند کرتا. وہ آپ کی آواز اور انداز بیان کو بہت پسند کرتے تھے. آپ جب بھی اپنی اور اپنے بچے کی تصویر فیس بک پہ لگاتے, وہ شوق سے میرے موبائل سے دیکھتے. اسد بھائی, آج دوسرا دن ہے, ریڈیو بند ہے اور آپ کی آواز ہمارے گھر میں نہیں ہے. میرے والد صاحب کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ بھی ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھے. میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا.
بالکل, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور انہیں شہزاد کو بھی حوصلہ دے اس صدمے کو برداشت کرنے کا.
ایک ریگریٹ یہ ہے کہ شہزاد نے مجھے کوئی 3 سال پہلے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میری بڑی شدید خواہش ہے زندگی کی, یہ جیسے ایک خواب ہوتا ہے کہ کوئی ایک کپ چائے کا کبھی میں پی سکوں, یا اسد ہمارے گھر آ جائے. میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا, لیکن کوشش کامیاب نہیں.
ہم ریلی ہمارا دامن تنگ پڑ جاتا ہے, یہ محبتیں اتنی زیادہ ہیں, اور جب ایسا کچھ ہمیں علم ہوتا ہے کہ کوئی اتنی دور بیٹھا ہمیں اتنی محبت سے سن رہا ہے اور اس کی اتنی اچھی خواہش ہے, تو دل واقعی حلق میں آ جاتا ہے کہ کیسے ہم کسی کے گھر میں کیسے پہنچ جاتے ہیں. تو اسد بے حد شکریہ آپ نے یہ خبر شیئر کی ہمارے ساتھ, اور شہزاد اسد کے سننے والے ہیں. شہزاد سنتے رہیے گا, اسد آپ کے لیے ہمیشہ اچھے پروگرام پیش کرتے رہیں گے. اسد کے سننے والے اکثر فیس بک پر اور خطوں میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اسد بے حد شکریہ,
بہت شکریہ, اور ہماری دلی تعزیت شہزاد اور بڑے خاندان کے.
بالکل بالکل. تو آج یہ بہت ضروری تھا یہ ذکر کرنا, اور آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ہم آپ کو بتا دیں کہ آج نوجوانوں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. نوجوان دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں. اس وقت دنیا میں 1.8 ارب آبادی کی عمریں 10 سے 24 سال کے درمیان ہیں, اور اقوام متحدہ کے مطابق ان میں سے ہر 10واں شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی تنازع موجود ہے, کانفلکٹ زون میں موجود ہے ہر 10واں شخص. 1999 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 12 اگست کو نوجوانوں کا بین الاقوامی دن قرار دیا تھا تاکہ ملکوں کی تبدیلی میں نوجوانوں کے کنٹریبیوشن کو اجاگر کیا جا سکے اور ان کے مسائل سامنے لائے جا سکیں اور انہیں درپیش چیلنجز کا علم ہو سکے دنیا کو. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت قائم ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو اس سے جو امیدیں ہیں اور حکومت ان کے لیے کیا کر سکتی ہے, اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں نصف سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے, اور یقیناً نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہیں. ان سے اگر قوم کو امیدیں ہیں تو اپنی قوم سے، اپنی حکومت سے نوجوانوں کو بھی امیدیں ہیں. اور یہ کہاں تک پوری ہو سکتی ہیں؟ نئی حکومت ان کی فلاح کے لیے کتنے امکانات ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کر سکتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ساجد امین، ماہر اقتصادیات ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ فیلو ہیں. نوجوانوں کے لیے تعلیم اور ملازمت کے مواقع پر ان کی خصوصی توجہ ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں عمار ظفراللہ، جنہوں نے بہت کام کیا ہے نوجوانوں کے لیے، اور آئی ٹی کے میدان میں بھی اور ویسے بھی، اور اس وقت بھی ان کی فلاح کے لیے سرگرم ہیں. ہم اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ابتدا میں ہم نے اپنے ایک سننے والے کا ذکر کیا، ہمارے سامعین کی بڑی تعداد جو ہے خاموشی سے ہمیں سنتی ہے، کبھی ان کا ذکر سامنے نہیں آتا، لیکن آج جو بات تھی وہ کرنی ضروری تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا. چلیے اب ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. تو شروع ہم کرتے ہیں عمار سے ہی. عمار، آپ جانتے ہیں پاکستان کے عام انتخابات میں نوجوانوں نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اب وہ ظاہرہ دیکھنا چاہیں گے کہ نئی حکومت ان کے لیے کیا کرتی ہے. آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے مسائل سے بھی خوب واقف ہیں، کچھ بتائیے کہ ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے.
دیکھیے
مسائل، اگر بڑے مسائل کی بات کی جائے نوجوانوں کی، تھوڑا عمار آپ کا جی آپ کا جو فون ہے نا آپ کے چہرے کے قریب شاید نہیں ہے، تھوڑی آواز دور سے آ رہی ہے. جی
جی آواز اب بہتر ہے کیا؟
اب بھی بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے ہم آپ کو دوبارہ کال کریں؟
بے شک کوشش کر لیجیے.
جی پلیز، بہت معذرت، کیونکہ آپ جو بات کہیں گے ظاہر ہے اہم ہے اور ہمارے سننے والے نہ سن سکے تو اچھا نہیں ہوگا. تو اس دوران ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر امین، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کی نظر بھی نوجوانوں کے مسائل پر ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کے سامنے کیا بڑا مسئلہ ہے ان کا.
جی بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو جی ہماری بھی دعا ہے، اللہ پاک مدد کرے کہ ہم صاحب کی خوش ہوا، لیکن بس یہ تو سلسلہ ہے، جانا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے ان کو. میرا خیال ہے جی پاکستان کے جو جوان ہیں ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے شاید کو بہت زیادہ ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں رہی اب تک. یہ اتنے ویزیبل ہو گئے ہیں اور اتنے سامنے کھل کے آ رہے ہیں کہ اس میں لیکن اگر میں اس کو صرف ایک لفظ میں بیان کر سکوں تو وہ شاید ہے جاب، جابز اور جاب. کیونکہ جو باقی مسئلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہیں.
صحیح ٹھیک.
اور اگر جیسے آپ کا جو پروگرام آج کا موضوع تھا کہ جو پی ٹی آئی سے یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس سے کیا وقوات رکھ رہے ہیں ہمارے جو جوان پاپولیشن ہے، جو ینگ یوتھ ہے،
جی
اس میں اگر آپ پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو دیکھیں اور ایجنڈا اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی سب سے پہلے اوپر جابز کو ہی رکھا ہے، 1 کروڑ جاب.
جی صحیح، بالکل ٹھیک.
اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے جو یوتھ کا، وہ شاید ان کی ایک انگیجمنٹ ہے، سوشل اور پولیٹیکل انگیجمنٹ، وہ شاید بہت ضروری ہے. کیونکہ جابز نہ ہونے سے لیبر مارکیٹ میں کچھ جو کنسٹینٹس ہیں، جو انیکوالٹی ہے ایکسیس ٹو جابز میں، جو اگر آپ امیر ہیں آپ اچھی ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو اچھی لیبر مارکیٹ میں انٹری مل جاتی ہے. اگر آپ کے آپ غریب ہیں، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی اور آپ اسی طرح جو ایلیمنٹری اسکلز ہیں، جو لو اسکلز جاب ہیں، وہیں پہ اینڈ ہوتے ہیں اور بہت ساروں کو وہی بھی نہیں ملتی. میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹنگلی پاکستان میں انمپلائمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں.
جی بالکل.
جی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک یوتھ یا ایک جوان جو ہمارے ہیں وہ توقع کرتے ہیں یہ چیز کے لیے. اور آنے والی حکومت کی سب سے بڑی توقع یہی ہے کہ جو ہمارا ہر سال تقریباً 20 ملین کے قریب، 2.4 ملین کے قریب جو لوگ جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں ان کو جابز ملیں، یہ سب سے بڑی توقع ہوگی پی ٹی آئی سے جو آنے والی ہماری حکومت ہے، جو ہماری یوتھ ہے.
ہاں یہ ٹھیک ہے، نوجوان ایک عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جس میں انہیں کچھ پروڈیوس کر کے دینا ہوتا ہے، اپنی جو ان کی قابلیت ہے اس سے ارن کرنا بھی ہوتا ہے, ان کی بھی آمدنی ہو, وہ اپنے ملک کے لیے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ کما کے دے سکیں اور آگے دیکھ سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جابز سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہوگی جابز کی. عمار بہت شکریہ دوبارہ پروگرام میں شامل ہونے کا, ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب امید کرتے ہیں کہ آپ سے بات ہوگی تو ٹھیک ہوگی. تو ابھی آپ کو ہماری آواز صحیح سنائی دے رہی ہے؟
جی بالکل,
جی جی اب بہتر ہے, بہت بہتر ہے. تو عمار ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ملازمت ہی ہوگا. آپ نوجوانوں سے ملے ہیں, آپ نے کیا رجحان دیکھا ہے؟ سب سرکاری نوکری چاہتے ہیں.
دیکھیے پریفرنس میں بالکل سرکاری نوکری ایک پرائیورٹی ہوتی ہے, بٹ اب میں پچھلے کچھ عرصے میں جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ آنٹرپرینیور شپ یا خود اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی طرف بھی نوجوانوں کا رجحان بڑھ رہا ہے.
اچھا.
اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر سے کئی نوجوان وابستہ ہو رہے ہیں, اور اگر ان کے پاس ایک اچھا اسکل سیٹ ہو تو ایک سرکاری نوکری سے کئی بہتر آمدنی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں نئی آنے والی حکومت کے حوالے سے, تو جو منشور تحریک انصاف کا میں نے پڑھا ہے اس میں تو ایک جو سب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے وہ 1 کروڑ نوکریوں کی جنریشن کا ہے.
جی.
اور اس کے اوپر آنے والے سالوں میں بہت کام کیا جائے گا. بٹ جو ایک نقطہ میں سامعین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نوجوانوں کی پالیسی ہے, یوتھ پالیسی,
جی,
اب وہ ایک فیڈرل ڈومین نہیں رہی ہے. ہر صوبے نے اپنی اپنی پالیسیز بنائی تھے, اور یہ زیادہ تر جو کام کا بوجھ ہے وہ صوبائی حکومتوں کے اوپر ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صوبائی حکومتوں کو اس سلسلے میں آگے آنا ہوگا. اس ضمن میں 2012 میں پنجاب نے اپنی یوتھ پالیسی بنائی, 2015 میں بلوچستان کی بنی, ابھی بالکل الیکشن سے پہلے 2018 میں سندھ کی یوتھ پالیسی آئی ہے, اسی طرح سے بلوچستان کی یوتھ پالیسی بھی آ چکی ہے. تو ایک بڑا جو کردار ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے کہ وہ کس طرح سے ان پالیسیوں کو کے اوپر عمل درآمد کریں گے.
جی.
اس کے علاوہ جو ایک چیز میں سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ تعلیمی نظام کے اوپر تمام یوتھ پالیسیز نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مطلب ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر بہت زور ہے تمام پالیسیوں میں, اسکلڈ لیبر کی جنریشن پہ. تو ان تمام چیزوں کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اور ایک اور جو اہم نقطہ میں تمام پالیسیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ نصاب کو کس طرح سے پروگریسو بنایا جائے, اس کے اندر سے جو نفرت آمیز مواد ہے وہ کس طرح سے ختم کیا جائے. تو پالیسی کی حد تک تو میں چاروں جو صوبوں کی پالیسی ہے ان کو بہت خوش آئند اور بہت اچھا دیکھ رہا ہوں.
ٹھیک ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, پالیسی ہونی چاہیے, پالیسی بنے گی تو اس پر عمل درآمد ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ایک پالیسی سازی کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ جو حکومتیں پالیسی, یہ نہیں کہ نئی بنائی ہوگی, ہمیشہ سے رہتی ہیں نا پالیسیز, تو ان پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, لیکن کس حد تک ہوتا ہے؟
بہت شکریہ جی. دیکھیں پالیسی کسی نہ کسی لیول پہ یہ ہمیشہ رہتی ہے. ظاہر ہے یوتھ, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کا تقریباً 60% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ایج میں انڈر 30 ہے, اور اس جو تقریباً 29% ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس میں 15 سال سے چھوٹے ایج گروپ میں آ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ پالیسی تو ہمیشہ رہی ہے. دیکھیں پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی تو ہے پولیٹیکل ویل, ہاؤ کمیٹڈ یو آر ٹو امپلیمنٹ اے پالیسی. آپ کے پاس پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس پالیسیز بہت اچھی ہیں ہمیشہ سے, لیجسلیشن بہت اچھی رہی ہے ہمیشہ سے. مثلا جیسے ہماری لیجسلیشن ہے ایجوکیشن سسٹم میں کہ 10th تک ہر آدمی کو فری ایجوکیشن کا حق حاصل ہے, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری, یہ ریٹن ہے, لکھا ہوا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. تو ایک تو سب سے پہلے تو اس میں ایک ہے پولیٹیکل ویل کا, وہ کس حد تک, لیکن جو مجھے لگتا ہے اس سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ شاید ہے ہمارے ذرائع کتنے ہیں, ہمارے ریسورسز کی جو کنسٹرینٹس ہیں ہمارے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں. مثلاً میں جب ایک ایگزامپل سے یہ واضح کرتا چلے تو مثال سے اچھی نیت ہے تحریک انصاف کی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے
جی,
لیکن سوال ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا؟ جو ہمارا سسٹم ہے کیا اس میں 1 کروڑ جابس پیدا ہو پائیں گی؟ مثلاً لیکن جابس کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے. پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کا 80% جو ہے وہ کنزمپشن سے آ رہا ہے, وہ کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کا شیئر ہے جی ڈی پی کی طرف یا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو کہ ایکچولی جابز کریٹ کرتا ہے اس کا صرف شیئر 19% ہے, انڈیا میں وہ شیئر 30% ہے. ہماری جو سروسز سیکٹر ہے وہ میجر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جی ڈی پی کو, گروتھ کو, جو ہماری اکنامک گروتھ ہو رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں, ہمارے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ جو سروسز سیکٹر ہوتا ہے وہ ملازمتیں پیدا نہیں کرتا, بہت کم ملازمتیں پیدا کرتا ہے. ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر, انڈسٹری کے اندر. تو ایک تو یہ کنسٹرینٹ ہے کہ ہماری جو کمپوزیشن ہے ایک سیلف جو اکنامک گروتھ کی وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیو ہوگی جابس کو پروڈیوس کرنے میں. لیکن سوال اس سے بڑھ کے ہے, میرا جو میرا جو کنسرن ہے یا جو میرا سوال ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ملازمتیں پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ملازمتیں کیسی پیدا کر رہے ہیں. جب آپ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ امپلائمنٹ سے بڑھ کے اب چلی گئی ہے. جب آپ ایس ڈی جیز کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیسنٹ جابس ہیں, ڈیسنٹ امپلائمنٹ. پاکستان میں جو امپلائمنٹ پروڈیوس ہو رہی ہیں, جو جاب ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں, وہ ایلیمنٹری اسکلز میں ہو رہی ہیں, جہاں پہ بہت برے حالات ہیں کام کے, آپ کے پاس کوئی سیکیورڈ کانٹریکٹ نہیں ہیں, آپ کی ارننگ بہت لو ہیں, جس کی وجہ سے اگین جو آپ کی اگلی جنریشن ہے وہ انہیں پرابلم کا شکار رہتی ہے جس کا آپ گزرے ہیں. تو میرا خیال ہے جو چیلنج ہوگا وہ ملازمتیں پیدا کرنا تو ہے ہی, لیکن میرے خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے وہ ہے اچھی ملازمتیں پیدا کرنا. ہمارے ہاں جو لیبر مارکیٹ ہے وہ اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ جو جابز ہیں, مڈل اسکلڈ اور ہائی اسکلڈ جابز, ان کی ڈیمانڈ ہی کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے ملازمتوں کی وہ صرف اور صرف چھوٹے اسکلز ہیں, ایلیمنٹری اسکلز ہیں. اب تو وہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل شفٹ چاہیے ہوگا پی ٹی آئی کو, اگر یہ واقعہ ہی اس میں یہ پورا کرنا ہے, ایک بہت بڑا شفٹ چاہیے ہوگا جہاں پہ آپ اپنی گروتھ کا اسٹرکچر چینج کرتے ہیں. آپ سروسز کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ, انڈسٹری پہ, اور خاص کر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جس کی ہم بات کرتے ہیں جو ایکچولی ملازمتیں پیدا کرتا ہے, اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑا ایک سٹرکچرل شفٹ چاہیے ہوگا. یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا,
بالکل.
گروتھ کی کمپوزیشن کو چینج کرنا, خاص کر جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اگر آپ پاکستان کی موجودہ اکانومی.
صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب, اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی مار سے جانتے ہیں کہ کیا نوجوان بھی اس سیکٹر میں جو کہ چھوٹی مہارت کی ملازمتیں ہیں ان میں آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. تو لیکن اس سے پہلے ہمیں لدیتا شاکر نے بہاڑی سے کال کیا ہے, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم جی, پپلی اڈا ضلع بہاڑی سے لدیتا شاکر سنگھ عرض کر رہا ہوں. لیکن اس وقت میں ممبر آزاد کشمیر میں ایک لسنر میٹنگ بھی ہو رہی ہے, کافی لسنر اکٹھے ہیں, تو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آج کے مہمان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں.
وعلیکم السلام, بہت اچھی بات ہے.
باقی آج
جی
ہاں جی جی آج نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کے فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں آبادی پر کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ جب وسائل جو ہیں وہ وسائل سے آبادی بڑھ جائے گی تو جو روزگار ہے وہ اس کے مواقع کم ملیں گے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ سکل ایجوکیشن ہمیں لازمی لانا ہوگی, صرف ہمارے ادھر صرف لکھا پڑھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی ہنر مند بھی ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہنر مند نوجوانوں کو پیدا کرے.
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ ان کو کم از کم کوئی مہارت ضرور ان کی ہونی چاہیے, ان کی تربیت صحیح ہونی چاہیے. بالکل. اور جاوید قائم خانی سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
بات یہ ہے کہ پہلے تو قیوم صاحب کے خاندان سے اظہار تعزیت, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
جی آمین.
اور بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس وقت تعلیم میٹرک تک, تو صاحب نے کہا کہ ہے تعلیم میٹرک, کے بعد جو بھی تعلیم ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ نوجوان جو غریب ہے وہ تو اس چیز کا سوچ ہی نہیں سکتے جو میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں جانے کا, کیونکہ سیف اسکیم آ گئی ہے جس کے بعد پیسہ ہے وہ اپنا سیٹیں لے لیتا ہے, تو اس پیسوں پہ جب ہوگا تو نوجوان کیا کرے گا, اس میں مایوسی آئے گی. اور نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار کی طرف جانا چاہیے, اور اس کے اندر جو ہے نوجوانوں کو شرمانا نہیں چاہیے.
بالکل ٹھیک,
سامنے کوئی عرض نہیں ہے.
جی صحیح, شکریہ. شوکت علی انجمن ڈارا والا سے, جی السلام علیکم. ان کی کال ڈراپ ہو گئی. مرید خان جی داؤد خیل سے, جی السلام علیکم.
جناب
جی
داؤد خیل سے یاد کر رہا ہوں. جناب میری گزارش یہ ہے کہ سرکاری نوکریاں تو بہت مشکل ہے ملنی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لینڈ لارڈ ہیں اور یہ جو زرعی اصلاحات اگر کی جائیں اور زمینیں دی جائیں بے روزگاروں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, اور بلا سوچ کر لیے دیے جائیں, یہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے, 30-40 ہزار آدمی بھرتی ہو جائے گا, ایسے ایسے منصوبے بنائے تو پھر تو ٹھیک ہے.
ویسے
اگر محکمہ بندوں کو کھپا دی, جہاں ایک بستی ہے وہاں 4 بستی اور کر لیں گے, محکمے کا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ پھر وہ کہیں گے پرائیویٹائزیشن کرو, یہ کرو. میرا مطلب یہ ہے کہ زمین
ٹھیک ہے. بہت شکریہ, اور بہت شکریہ. مرید خان کی تجویز تھی کہ زرعی شعبے میں نوجوانوں کو لایا جائے. اب ایک کال اور ہے, صوبے دار کمال خان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
ہلو.
جی جی بولیے. جی آپ کی فون کی لائن.
جی خالد مرید صاحب جو ہیں وہ میرے بہت بڑے فین ہیں, اور جتنے بھی آپ ریڈیو والے ہیں آپ.
جی آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے فون کی, بہت معذرت آپ سے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جی جی ہاں جی بولیے.
ہیلو.
جی بولیے.
ہیلو محمد طارق.
جی محمد طارق چغتائی صاحب. جی 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 جی
ہاں جی بہن, پہلی تو بات یہ ہے کہ امید ہے کہ عمران گورنمنٹ جو نوجوانوں کے مسائل کو حل کر لے گی, لیکن میں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں انتہائی اہم مسئلہ. یہ پچھلے سنہرے جو دور گزرے ہیں ان میں تقریباً 70% جو ہے نوجوان وہ اوور ایج ہو چکے ہیں, تو امید ہے اس کی طرف بھی دیکھا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور اس پروگرام کی وساطت سے محترمہ شناز عزیز صاحبہ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی آزاد کشمیر سے قیوم صاحب کے بیٹے کا میسج آنا شروع ہے ابتدام ہے, انہوں نے پاکستان کے تقریباً بہت سے لوگوں کی نمائندگی کی, اور ان کا جو جذبات کے ان کے والد صاحب ریڈیو سنتے تھے
جی.
سو جاتے تھے اور وہ بند کرتے تھے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ وی او اے اپنی اعلیٰ روایات کی وجہ سے پاکستان میں ان کا اتنا ہر گھر میں ہر گھر کے فرد ہیں. اور شناز عزیز صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میری کہانی میں اسی میسج کو میری کہانی سمجھ کر اگر وہ پروگرام کر دیں.
جی ٹھیک
ہے, تو میں بہت شکر گزار
ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.
جی
بہت شکریہ محمد طارق چغتائی بات کر رہے تھے. محمد عقیل ہماری آخری کال ہے, جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عقیل صاحب.
وعلیکم السلام.
جی
آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل بولیے گا.
سال سے پہلے تو مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ بھائی عبدالقیوم صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وری کے رحمت فرمائے, اور لوا ہے کہ ان کو صبر جمیل ہے کافی.
جی ٹھیک, چلے انہوں نے یہی کہنا تھا شاید عقیل صاحب کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے تھے, ہمارے سننے والوں کی بھی تجویز یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں ان کو تربیت دی جانی چاہیے, دوسرے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں یہ بل ہو کہ وہ اس شعبے میں آئیں جہاں کے چھوٹی مہارت کی ملازمتیں ہیں, تیسرے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, بہت سے ایسے نوجوان اوور ایج ہو چکے ہیں. اب اوور ایج ہونے کا مطلب کیا ہے یہ بھی بتائیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ کیا نوجوانوں میں یہ کیسے یہ بات پیدا کی جائے کہ وہ ایک چھوٹے شعبے میں بھی کام کرنے پر تیار ہو جائیں.
بہت شکریہ. دیکھیں یہ اوور ایج ہونے سے مراد بہت سادہ سی یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نوکریوں کے انتظار میں
جی
درخواستیں دے دے کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ایک عمر ہے 28 سال 35 سال ہر جاب کے لیے یہ مختلف ہے, اس کی کوالیفیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو میٹرک کوالیفیکیشن ہے, بی اے ہے, ایم اے ہے, اس پہ ڈیپینڈ. لیکن یہ واقعی بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کو گورنمنٹ کسی حد تک ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ آج سے کوئی بھی اشتہار اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمر کی آخری حد ہے اس میں 5 سال تک آپ کو رعایت ہے جب تک وہ, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی رہی اور یہ بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں اور ابھی بھی شاید ہے کہ جو سرکاری نوکریاں ان پہ پابندی رہی ہے بہت دیر تک پابندی رہی ہے اور وہ شاید کسی حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے. دیکھیں جو پبلک سیکٹر ہے پاکستان کا وہ پہلے ہی اوور سیچوریٹڈ ہے, اس میں پہلے ہی بہت ساری ایک کی جگہ 4 بندے بھرتی ہوئے. کسی بھی ملک میں دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جب نوکریاں ہمیشہ پیدا ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر کی یا گورنمنٹ کی ایک آخری لمٹ ہوتی ہے جس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے. اگر ہر سال آپ کے پاس 24 لاکھ لوگ آ رہے ہیں نئے جاب مارکیٹ کے اندر, تو گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 24 لاکھ لوگوں کو ہر سال اس میں کھپت کر سکے. اس کے لیے ہمیں ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ, جیسے عمار صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ شاید ہمیں انٹرپرائز پہ جانا ہوگا, انٹرپرینورشپ پہ جانا ہوگا. یہ لوگ جو بےچارے نوکریوں کے انتظار میں اپنی عمریں لگا دیتے ہیں شاید ان کا قصور نہیں ہے, یہ قصور شاید ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایکچولی تیار ہی ان کو سرکاری ملازمتوں کے لیے کر رہا ہے, ان کو انٹرپرینورشپ اور انٹرپرائز جو ہے وہ سکھایا نہیں جاتا ہے, وہ کوئی اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں اپنی کلاس میں بھی کہ اس ملک میں ایجوکیشن سسٹم کا کیا ہوگا جہاں کے ایم بی اے جو لوگ ہیں وہ ریسپشنسٹ کی جاب کے لیے جائیں, وہ لوگ جنہوں نے جاب کریٹ کرنی ہے, جنہوں نے بزنس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے, وہ لوگ ریسپشن کی جاب کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے. میں نے پہلی دفعہ بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اور جیسے بات بھی ہوئی, ہمیں پاکستان میں 2 طرح کے پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں. ایک مسئلہ جو پوائنٹ میں یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ یہ مسئلے صرف پڑھے لکھے ہوں گے نہیں ہیں, جو ہمارے نہیں پڑھ سکے یوتھ وہ اٹسلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں ابھی بھی. ابھی بھی ہمارے بہت سارے جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اسکول جا ہی نہیں پاتے ہیں. وہ آنے والے 8 سے 10 سال میں 15 سال میں اسی یوتھ کا حصہ ہوں گے جو تعلیم سے محروم رہ گئی ہے. تو یہ ان کے بھی یہی مسئلے مسائل ہیں. تو آپ کو پاکستان میں 2 طرح کی جو پڑھے لکھے لوگ یا آپ کہہ رہے ہیں ان کو ملتے ہیں کہ وہ جن کے پاس تعلیم ہے لیکن اسکل نہیں,
ٹھیک,
اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی چھوٹا موٹا اسکل ہے لیکن تعلیم نہیں, وہ جس کو ہم کہتے ہیں مڈل اسکل.
لیکن جی ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ تو شاید ہر ملک میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کی تقسیم مل جائے گی. کرنا کیا چاہیے اب ان لوگوں کو, کارآمد کیسے بنایا جائے جنہیں تعلیم نہیں ملی ہے؟
دیکھیں میں ایگزیکٹلی اگر آپ کو یاد ہو ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں میں نے کچھ جو گزارشات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلے جو بہت سارے رول جو ہماری آنے والی گورنمنٹ کو, وہ کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی ہو, اس کو بہت زیادہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک انگیج کرنا پڑے گا 4 سے 5 ڈائمینشنز میں. پرائیویٹ سیکٹر سے جب ہم مراد کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کلچر کریٹ کرنا پڑے گا جہاں ایک شیئرڈ ویلیو آف پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں پرائیویٹ سیکٹر ہو, گورنمنٹ اتھارٹیز ہوں, ٹریننگ پارٹنرز ہوں. دیکھیں ہمارے ٹریننگ میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم وہ اسکل دے رہے ہیں جن کی جاب ڈیمانڈ میں ضرورت نہیں ہے, لیبر مارکیٹ میں ضرورت نہیں. تو سب سے پہلے تو میرا خیال آنے والی کسی بھی گورنمنٹ کو ایک یہ اسسمنٹ کرنی ہوگی, ایک ایویڈینس بیس, ایک ریسرچ بیس اسسمنٹ کے پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس میں آنے والے 2 سے 4 سال 5 سال میں مثلاً سی پیک کے آنے سے وہ کیا نئے اسکلز ہیں جو کریٹ ہوں گے, جن کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی, جن کے لیے ہم لوگ تیار کر سکتے ہیں اگلے 2 سے 3 سال میں, اس پہ فوکس جو ہے وہ کرنا ہوگا. اس میں یہ بہت اہم ہوگا کہ ہم کتنی اچھی ایک ڈیمانڈ کی اسسمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں.
بالکل, کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس شعبے میں کیا چاہیے تو پھر اسے کیسے فل کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ نئی حکومت کو. جی
دوسرا جو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر پہ کام کرنا پڑے گا. ہمارا جو پاکستان میں جو بہت زیادہ فوکس رہا ہے وہ صرف امپورٹس پہ رہا ہے اور کنزمپشن پہ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری وہ ملازمتیں پیدا نہیں ہو پا رہی جتنی ہونی چاہیے تھی. उसके लिए हमें जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर है, जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर है, उस पर भी आने वाली गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट आती है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। और फाइनली जो मैं कहूंगा कि जो हमारा जो सीपैक है, जहां जहां हमारे इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, ये लाजमी कर देना चाहिए कि सबसे पहला हक मुलाजमतों में उन्हीं एरियाज के लोगों को होगा, उन्हीं इलाकों के रहने वालों का होगा जहां जहां वो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। और वो इंडस्ट्रियल जोन को पढ़ते हुए वहां पे जॉब की, मुलाजमतों की, जो आने वाले स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरियात है, उसको देखते हुए उन एरियाज में वहां की लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलते हुए, वहां की कम्युनिटीज के साथ मिलते हुए वो स्किल्स डेवलप करना होंगे उन एरियाज में, तो शायद ये ज्यादा बेहतर अंदाज में काम किया।
ठीक ठीक डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे चलें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर अम्मार से पूछते हैं कि नौजवानों का रुझान क्या है।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा, तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
जी, हमारे साथ फेसबुक लाइव पर भी बहुत से हमारे सुनने वाले हमें सुन रहे हैं, उनके नाम अभी हम अनाउंस करते हैं क्योंकि बात हो रही है नौजवानों के ही मसाइल की। और एक नौजवान ने ये भी कहा कि नौजवान जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं और उनका रुझान ऐसी चीज़ों की जानिब है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है और तकरीब उनमें पाई जाती है, तो उसको कैसे रोका जाए। आज चूंकि वो मौजू नहीं है हमारा, हम ये जानना चाहेंगे अम्मार के, डॉक्टर साहब ने कुछ तजावीज़ दी हैं के प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए और हमारी जो ट्रेड की जॉब्स हैं वो होनी चाहिए और एक्सपोर्ट में जॉब्स होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि नौजवान क्या समझते हैं कि सिर्फ डिग्री ले ली और अब कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, या कि उनका रुझान भी इस तरफ है कि वो खुद भी जॉब्स क्रिएट करें, खुद ऐसा कोई कारोबार कर सकें या जिसमें वो दूसरे नौजवानों को शामिल कर सकें, या ये कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक सेटअप उनके सामने आए और उसमें वो शामिल हो जाएं।
देखिए मिनिस्टर, जो मेरी इंटरेक्शन रही है मुख्तलिफ नौजवानों की पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, उसमें बहुत मिक्स रुझान रहे हैं। एक चीज जो मैं हमेशा जब भी नौजवानों की किसी गैदरिंग में, किसी ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो जो मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत एक जो अलमिया है वो ये है कि नौजवान 4 साल की एक डिग्री पूरी, बहुत कंप्रिहेंसिव डिग्री लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कई नौजवान ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने बैचलर्स किया है, बीबीए किया है या कंप्यूटर साइंसेस में किया, उसके फौरन बाद वो मास्टर्स के प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो एमफिल, फिर पीएचडी। एक मतलब जो मुलाजमत के मौके ड्यूरिंग डिग्री एक्सप्लोर करना है वो नहीं उस तरह से किए जा सकते। अब कुछ तालीमी इदारों में इंटर्नशिप के ऊपर बहुत जोर आ रहा है कि ताकि जो नौजवान है वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख सकें, क्योंकि जो आपकी डिग्री होती है वो आपको गालबन सिर्फ 30-40% वो स्किल्स देगी, बट काफी कुछ आप अपनी नौकरी पे सीखते हैं। तो एक तो तो, तो, तो राय ये है कि एम्बिशन अपनी जरा थोड़े से रियलिस्टिक रखें। जब मैंने अपनी पहली नौकरी आज से 10-11 साल पहले की थी, तो 10,000 रुपए पे मैंने काम शुरू किया था, और अभी भी आज जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी एक ग्रेजुएट की है वो 25-30 हजार रुपए है। तो अगर कुछ नौजवान ये चाहते हैं कि उनको स्टार्टिंग सैलरी ही 40,000, 50,000 या 60,000 मिलेगी, तो उनको अपनी इस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। दूसरी बात जो हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप की कर रहे हैं, उसमें रुझान बहुत ज्यादा है, मगर उसके लिए सरकार की तरफ से सहूलत की बहुत जरूरत है। जो एक रेड टेपिज्म जो ब्यूरोक्रेसी का है कि किसी भी कारोबार को शुरू करने में यहाँ पे आपके सरकारी इदारे रादर उसको फैसिलिटेट करने के या उनकी मदद करने के, उसके आगे रुकावटें खड़ी की जाती हैं। तो जब तक इस सोच को नहीं बदला जाएगा कि अगर कोई नौजवान या कोई शख्स कारोबार करना चाह रहा है तो रियासती इदारों को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस एक कारोबार से सिर्फ उसका चूल्हा नहीं जलेगा बल्कि 4-5 और खानदानों का भी उससे रोजगार मुंसलिक हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो गालिबन रोजगार से उस तरह से मुंसलिक नहीं है, बट नौजवानों में जो एक चीज मैं कुछ सालों में देख रहा हूँ, जो पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा एटमॉस्फेयर है, वो ये है कि उनके अंदर जो बोलने की और एक्सप्रेशन की आजादी है اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جس طرح کے ابھی آنے والے پچھلے سال میں ہم نے پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کو دیکھا, تو ایک سینس آف محرومی کا ایک بہت اسٹرانگر ایلیمنٹ ہے. تو رادر ان موومنٹس کو دبایا جائے, ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, ایک ڈائلاگ کے اندر ہمیں انٹر کرنا چاہیے, تاکہ اگر ان کو ہم مزید دبائیں گے تو پھر یہ جس آپ کے جو جو فیس بک کے وہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ انتہا پسندی کی طرف رجحان بھی نوجوانوں کے اندر بڑھ رہا ہے.
جی جی نہیں بالکل, نوجوانوں کے مسائل اور ان کا جو رویہ ہے یہ ایک داستان ہے اور اس پر کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں. ایک پروگرام میں اسے سمیٹنا بہت مشکل ہے. ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ نئی حکومت کو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی تجاویز سامنے رکھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ تجاویز حکومت کے سامنے آئیں اور اس کو علم ہو, ہوگا بھی, ان کے ماہرین بھی کام کر رہے ہیں اور وہ ایک لایا عمل اپنا بنائیں گے, لیکن جن کا اتنے برسوں کا تجربہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے تو وہ حکومت تک ضرور پہنچنا چاہیے. کیونکہ ابھی بھی میں فیس بک پر لائیو, ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں, ایک محمد ہارون ہیں, کہتے ہیں کالج میں داخلہ نہیں مل رہا, میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں. تو نوجوان آپ دیکھیے, اس کی ایک جو سیلف ریسپیکٹ ہے بہت ہائی ہوتی ہے, اور اگر اس کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آپ جانتے ہیں, آپ ان کا, آپ کا براہ راست رابطہ ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ان کے لیے تجاویز ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت لیں, آپ ایسے نوجوانوں کے لیے کوئی حوصلہ افزا بات ضرور کہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی پہلے عمار.
دیکھیے جو گزارش میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نے انجینئرنگ کی ہو بٹ آپ اس شعبے میں آپ کو نوکری نہیں مل رہی, تو آپ کسی اور شعبے کی طرف آ سکتے ہیں. دیکھیں ایک بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ یونیورسٹیز گریجویٹس پہ گریجویٹس نکالے جا رہی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے کہا کہ ایک اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ کن کن شعبوں میں ہمیں نوجوانوں کو ڈگریز حاصل کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ اپنی ہمت نہ ہاریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ نوکریوں کے اوپر ریلائے نہ کیا جائے. اب آج کل کے زمانے میں انوویشن اور ٹیکنالوجی ایک ایسا ہنر ہے کہ جو آپ کے لیے روزگار کا بہت نوجوانوں کو میں ابھی دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں, جو اوبر اور کریم جیسی سروسز کو اویل کر رہے ہیں, اپنی یونیورسٹیز کی ٹیوشن فیس بھی دے رہے ہیں, اپنے پیٹرول کے خرچے بھی نکال رہے ہیں. تو اسی طرح سے مختلف, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا ایک فقدان ہے کہ ایک اچھا پلمبر, اچھا الیکٹریشین ملنا ضروری نہیں ملتا, بٹ اب ایک نوجوانوں کی میں ایک سروس کو میں اویل کرتا ہوں جنہوں نے یہی کام کیا کہ آپ کے گھر تک تمام سہولیات وہ پہنچا رہے ہیں. تو مطلب ان چیزوں کے اوپر بھی غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کو, ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں روزگار کے لیے.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہاں پر بڑے بڑے جو سٹور ہیں گھروں پر سامان ڈیلیور کرنے کے لیے نوکریاں دیتے ہیں, اور نوجوان پارٹ ٹائم بھی کر لیتے ہیں, اپنی گاڑی اٹھائی, سامان ڈیلیور کیا اور بس. تو یہاں مطلب یہ ایک ترقی پذیر ملک کی بات ہے, لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں بھی مواقع نکل سکتے ہیں, ان کی نوکریاں بھی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جابز, اس کو نوکری نہ کہا جائے جس میں ان ساری سہولتیں حاصل ہیں, مگر ایک روزگار تو کہہ سکتے ہیں اسے. تو نوجوان کر سکتے ہیں بہت سے کام ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے عمار آپ کا بہت شکریہ, آپ سے پھر بھی انشاءاللہ پروگرام میں بات ہوگی, کیونکہ ابھی ایک انجینئر عظمت ہیں فیس بک پہ لائیو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے, ان پر بھی پروگرام کریں. تو ہم کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک حوصلہ افزا بات کہیے گا, پھر ہم پروگرام آگے بڑھائیں گے. جی
بہت شکریہ. دیکھیں اس میں بھی میرا خیال ہے, اس سے پہلے کہ میں یوتھ کے لیے کوئی میسج دوں, ایک میسج گورنمنٹ کے لیے بھی دینا چاہیں گے جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے. اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تجاویز پہنچنی چاہیے, تو ہم بالکل ایک سلسلے میں آنے والی جو گورنمنٹ کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے ان ٹچ ہیں, ان سے ہم رابطے میں ہیں, اور ہم نے تقریباً کوئی اس سے ملتی جلتی کے تقریباً 13 کے قریب جو ہماری پرپوزلز ہیں یوتھ کے کانٹیکسٹ میں, وہ ان شاء اللہ جلدی بھی ہم پہنچا رہے ہوں گے, اور جو وہ پبلش بھی ہوں گی تو ہم آپ سے جو آپ سے فیس بک پیج کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے.
ٹھیک,
ان شاء اللہ وہ اس میں ہے. لیکن دو تجاویز جو گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو کہ جو ہماری جو ایک بڑی کوہرنٹ یوتھ پالیسی ہونی چاہیے, وہاں ہمارے ہاتھ میں ایجوکیشن یوتھ پالیسی ڈفرنٹ ہے, امپلائمنٹ یوتھ پالیسی ڈفرنٹ ہے, سوشل یوتھ پالیسی ڈفرینٹ ہے اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن یوتھ پالیسی ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک ہی بندے کے ایک ہی فرد کے مختلف ڈائمینشنز ہیں, یہ مختلف مسائل
صحیح.
اس لیے ان کے لیے ایک ہی متفقہ قسم کی ایک پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا, آنے والی گورنمنٹ کو سب سے پہلے جو کرنا چاہیے وہ ایک لیبر مارکیٹ انفارمیشن سسٹم بنانا چاہیے تاکہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے لیبر مارکیٹ کے بارے میں وہ آتی رہے.
صحیح, بالکل.
دیکھیں, جو حوصلہ افزا باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں بہت تیزی سے بڑھی ہے. ظاہر ہے جب ایک چیز یکدم آتی ہے تو وہ اس کی چونکہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, اس میں تھوڑے سے ایشو ہوتے ہیں. آنے والے ٹائم میں یہی چیزیں بہتر ہوں گی. دوسرا, ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرپرائز, خاص کر اگر ہم ویمن انٹرپرائز کی بات کریں تو یہ ایک بالکل نئی ایک چیز ہے جس میں بہت ساری بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اوور ٹائم. لیکن اف کورس اس میں بھی جو ٹائم ہے وہ لگے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آج اگر 4-5 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری فیمیل یوتھ تھی وہ یا تو ٹیچنگ میں ہوتی تھی یا میڈیسن میں ہوتی تھی, یہی دو شعبے ان کے پاس تھے. ابھی جو ہماری جو فیمیل یوتھ آ رہی ہیں ان وہ پائلٹ لے کے, آپ کو کمرشل پائلٹ مل رہی ہیں, آپ کو فائٹر پائلٹ مل رہی ہیں, بہت ساری اور جو ان کی ڈائیورسفیکیشن ہے وہ ہو رہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, صورتحال پھر بھی اتنی مایوس کن نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کہا, ہمارے افسوس ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو بالکل ٹھیک, آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک جامع پالیسی ہو جس پر سب عمل کریں تو اس کے نتائج بہتر آ سکتے ہیں. اور ورنہ میرے پاس اس وقت جو میسیجز آ رہے ہیں, اب صابر مقصی ہیں, کہہ دیں بی اے میں نے کیا ہے فرسٹ پوزیشن میں لیکن 4 سال سے نوکری نہیں ملی ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے مسائل تو ہیں, اس پر پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے.
دینا چاہوں گا
جی, پلیز ضرور.
کہ ہمارے وہ لوگ جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ 32% ان ایجوکیٹڈ یوتھ کو بھی ذہن میں رکھیں, اور وہ ہماری یوتھ جو پڑھ رہی ہے وہ پڑھنے کے دوران کسی نہ کسی اسکل پہ, کسی نہ کسی ٹریننگ پہ ضرور فوکس کرے, خالی ڈگری پہ فوکس کرے.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد امین آپ کا, اور عمار آپ کا بھی. عمار ظفر اللہ ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. بات ختم نہیں ہوئی, بات ہم آگے بھی کریں گے اور اس کو جاری رکھیں گے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی روشنی کی کرن ضرور نظر آئے گی اور یقیناً موجود ہے, مستقبل روشن ہی لگتا ہے. بے حد شکریہ. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی, اور ہم آپ کو بتائیں کہ چونکہ مہمانوں سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے فیس بک پر جو ہمارے بہن بھائی ہمیں لائیو سن رہے تھے ان کے نام نہیں ہم نے شامل کیے. سنگت رضا بہار, صدف موسیٰ, نظام شیرانی, محمد گلفام, میاں عمیر, سعید اللہ, داؤد رسول, انعام الحق, حنیف افغان, محمد ساجد, نجمان شاہی, فہیم مشتاق, منیر احمد لون, ناصر محمود, سید محمد شاہ ثانی, تنہا معصوم, غزنفر نذیر, محمد ساجد, محمد ہارون جن کا بھی ذکر ہوا, حق فرید زئی اور مسعود حق, بسم اللہ, اس کے علاوہ ہدایت اللہ, آفتاب شبیر, صالح محمد, انجینئر عظمت. آپ سب فیس بک پر ہمارے ساتھ رہے. صابر مقصی نے تو بہت لمبا چوڑا اپنا میسج لکھا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے لائیو تو آپ کے میسیجز پڑھے نہیں جا سکتے, لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. فیس بک پر ہی آپ نے اپنے بہت سے خیالات کا اظہار بھی کیا. شعیب حسن نہلکا کا سوال تھا کہ سیاستدانوں نے نوجوانوں کی فلاح کے لیے جو وعدے کیے ہیں کیا انہیں پورا کرنا ممکن ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تجاویز موجود ہیں, پالیسی موجود ہے اور ان پر عمل درآمد کیا جائے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. سید فردوس احمد کہتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستانی عوام نے اپنے ملک کی تقدیر سے ہی ہاتھوں میں تھما دی ہے. نیا پاکستان بنانے کا عمران خان کا دہرینہ خواب تھا. وہ ملک کو بیرونی مداخلت سے پاک کریں گے, دیسی کارخانوں کی طرف توجہ دے کر اور غیر ملکی اشیاء پر زیادہ ٹیکس لگا کر ملک کی آمدنی میں اضافہ کریں گے, ہر شعبے میں نئے قوانین لا کر رشوت خوری کا خاتمہ کریں گے. یہ سب دیکھ لیجیے تجاویز ہیں ان کی. اور کہتے ہیں کہ لیکن ان کے دور میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے موقف میں سختی والے لیڈروں کی بھرمار ہے. یہ خود بھارت میں رہتے ہیں اس لیے یقیناً پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں انہیں تشویش بھی ہے. بہت شکریہ سید فردوس احمد. اکرام اللہ کہتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ نئی حکومت نوجوانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دے گی. سی آر شمسی نے کہا نوجوانوں نے جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لے کر ذمہ داری کا عملی اظہار کیا ہے, اب حکومت اور سیاسی قیادت کی باری ہے کہ وہ ان کے خواب امیدیں ٹوٹنے نہ دے. اس کے لیے وسائل کی برابر تقسیم, تعلیم کا ایک نظام, انصاف کا ایک رنگ یقینی ہونا چاہیے. ملک فیض اللہ نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار دینا سرکار کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. راجا ذوالقرنین کیانی کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, نئی حکومت سے قوم کو بہت امیدیں ہیں. نوجوانوں کو آگے لے جانے کے لیے ان کو نوکریاں دی جائیں, اس سے ملک ترقی کرے گا. محبتی مرزاد و گرشانی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں, ہر حکومت صرف اپنے خاص لوگوں کو نوکریاں دیتی ہے. سلیمان احمد ملک نے کہا کہ اگر نئی حکومت اپنے وعدوں پر 40% بھی عمل کرے تو نوجوان لوگوں کو میرٹ پر روزگار ملنا شروع ہو جائے گا اور یوں برین ڈرین بھی کم ہو سکتا ہے. یہ برین ڈرین پر بھی ہمیں پروگرام کرنا ہے کیونکہ نوجوان اپنے ملک میں تعلیم حاصل کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے علاوہ غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جانے کا رجحان بھی کم ہوگا. ایم ابوذر اور خالد اور سہیل قاسم کھک ان سب نے پاکستانیوں کو یوم آزادی جو آنے والا ہے 14 اگست کو اس کی مبارکباد دی ہے. احمد خان مری کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ عمران خان اپنے پیش رواؤں سے بہتر ہوں گے. بلوچ خان لگاری کہتے ہیں خدا کرے کہ کچھ ہو, مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. محمد الیاس بھاگت نے کہا پاکستان میں نئی حکومت انشاءاللہ تبدیلی لائے گی, نئی حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ضرور پورے کریں گے, عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کریں گے, انشاءاللہ پاکستان میں لیڈر نوجوان ہوں گے. اس کے علاوہ عاشق خاص خیلی, حاجی اللہ بچائے خاص خیلی, آصف علی خاص خیلی, امیر بخش چانڈی اور میر امان اللہ بروہی نے کہا کہ پروگرام اچھا ہے, ہم بہت شوق سے سنتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے خطوط بھی شامل کیا کریں تو خط لکھیے گا نا, خط آپ کا کوئی نہیں ملا. لوڑ کا سفر اقبال نے کہا عمران خان نوجوانوں کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے. سردار سہیل نے کہا حکومت سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں نوجوان نسل کو, تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اقدامات اور کھیلوں کے فروغ کے لیے کوششوں کی اشد ضرورت ہے. توصیف شوقی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو سب سے زیادہ توقع نوجوان ہی رکھتے ہیں کیونکہ نوجوانوں سے ہی کسی بھی ملک کا نظام چلتا ہے, اور ایسی ہی توقعات پاکستان کے نوجوان بھی رکھتے ہوں گے کہ کب نیا وزیر اعظم حلف لے اور ہمارے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں. عامر بلوچ اور سلیم ایم حسنی نے پروگرام کو پسند کیا. سعید بلوچ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے نئی حکومت میں نوجوانوں کی فلاح کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اختر علی شنواری نے کہا کہ نئی حکومت خاص کر قبائلی اضلاع کے نوجوانوں کو بہت امید ہے اس حکومت سے کہ وہ ضرور نوجوانوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گی. فدا علی کہتے ہیں کہ 1976 سے یہ وائس آف امریکہ باقاعدگی سے سن رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. رفیع اللہ کہتے ہیں کہ انہیں نئی حکومت سے کوئی امید نہیں. ساگر دین محمد بلوچ نے اپنے وطن کی محبت کا اظہار کیا ہے اور ان شخصیات کو یاد کیا ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا. قاسم جان کہتے ہیں کہ امید ہے نئی حکومت ایک پرامن ماحول اور معیاری تعلیم دے گی جو نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے مزید مواقع پیدا کرے. اکرام اللہ مروت کہتے ہیں ہم نئی حکومت کے لیے پر امید ہیں, وہ نوجوانوں کو آگہی دے گی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں. کہتے ہیں سب کو نوکریاں دینا ممکن نہیں ہوگا, تاہم پیشہ ورانہ تربیت دینا بہتر ہوگا. بالکل انہوں نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے ابھی ایکسپرٹس کہہ کر گئے ہیں ہمارے مہمان. اور فاروق بھٹ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ نئی حکومت پاکستان اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کرے گی. معاشی بحران, پولیس کی اصلاح, تعلیم اور بے روزگاری ختم کرنا اس کے آداب ہونے چاہیے. کمار عبدالرزاق نے کہا کہ اب کی بار پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے ہونے کے امکانات روشن لگنے لگے ہیں. داؤد احمد خان کہتے ہیں کہ نئی حکومت سے ہمیں اچھی اور مثبت توقعات ہیں. پہلی امید تو یہ ہے کہ پورے ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے گا, ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اور نئی حکومت مسئلہ کشمیر کو بھی احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گی. ظفر اللہ خان نے کہا نئی حکومت سے میری درخواست ہے کہ وہ معذور افراد کو نظر انداز نہ کرے اور ان کے لیے ملازمت کے بہتر مواقع پیدا کرے. سردار منیر اختر نے کہا کہ نئی حکومت سے نوجوان نسل کو بہت زیادہ توقعات ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی حکومت کے قیام میں نوجوان نسل سب سے آگے رہی ہے. کریم داد نے کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت نوجوانوں کے لیے ایک امید ہے. عبد البصیر کہتے ہیں نوجوانوں کا اس پر پورا اترنا مشکل ہے، یا یہ یعنی انہوں نے جو لکھا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کا نوجوانوں کی امیدوں پر پورا اترنا مشکل ہے، کچھ واضح نہیں ہو سکا. جی ایم شفیع نے کہا پاکستانی نوجوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ عمران جیسا جوان صفت وزیر اعظم مل رہا ہے، حالانکہ ان کی عمر زیادہ ہے. سلیم علی منہاس نے ٹاپک کو پسند کیا. عمیر فاروق نے کہا نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل ہیں، انہوں نے اپنے یہاں کے نوجوانوں کی مشکلات کی جانب توجہ دلائی ہے. ناز سردار علی بلوچ، اسرار علی بلوچ، دلدار علی بلوچ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا گلدستہ آداب. جیتے رہیے. آج کے عنوان کے سلسلے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ پاکستان کے حکمران جو اس منصب پر آتے ہیں تو ان کو قول و فعل میں فرق آ جاتا ہے ان کے، اور عوام کو ووٹ دیتے وقت سنہرے خواب دکھاتے ہیں مگر وہ ارادے وعدے صرف خوابوں تک ہی رہتے ہیں. اور اداس عثمان شیر بلوچ نے کہا کہ شو بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ فرت اللہ داور ہیں لائیو، فرید الحق ہیں اور انہوں نے کہا ہے فرید الحق نے کہ پروفیشنل ڈگری والوں کو روزگار دینے چاہیے، تعلیمی ایمرجنسی لگانی چاہیے. اب تعلیمی ایمرجنسی سے مراد آپ کی کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. بیت اللہ وزیر بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں، بہت شکریہ آپ کے. کچھ خط تو ہمیں دو تین لوگ ہی باقاعدگی سے لکھتے ہیں اور ان کے خط ایک سے زیادہ آتے ہیں، موجود رہتے ہیں. ذاکر خان شنواری ہیں لنڈی کوتل سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ وی او اے کی نشریات سے ہر قسم کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے، اور تمام پروگرام اپنی مثال آپ ہیں. اور میں سب سننے والوں کو بھی داد دیتا ہوں کہ وہ وائس آف امریکہ کی نشریات سن کر ان سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خود بھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وائس آف امریکہ کی نشریات سننے کی دعوت دیتے ہیں. بہرحال ان کا بہت شکریہ. ذاکر خان شنواری، آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بہت شکریہ. شباب ارمانی، ملک اختر حسین، فخر الدین، حفیظ اللہ، اسرار خان، عاصم، تاجدار، اختر زیب اور یاسمین ارمانی، عدنان، حامد، امتیاز، خادم شاہ اور مقداد اور بشیر اللہ، ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ مل کر ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں. آپ کے دو خط اور بھی ہیں، اگلے پروگراموں میں ان کا ذکر ضرور ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں شہزاد گجر، عامر گجر، سکلین گجر اور سہیل گجر یہ ساتھ ہیں، ماسٹر عبدالرزاق گجر کے، ان کے ساتھ ہیں شوکت علی گجر، لیاقت گجر، دلدار احمد گجر اور اویس گجر، تو عبد الغفار گجر کے یہ ساتھی ہیں. ماسٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ڈرائنگ والا آپ کا خط یہ ہمارے سامنے ہے. آپ نے کہا کہ تمام پروگرام بڑے دلچسپ اور معلوماتی ہیں، خاص طور پر پروگرام خطوں کے جواب کا جو ہے یہ بہت دلچسپ پروگرام بن چکا ہے. اس کا ٹائم بڑھا کر آپ نے سامعین کا دل جیت لیا ہے، اب تو پرانی بات ہو گئی نا، اب تو آپ کو شکوا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ہی کی خواہش تھی، دیکھ لیجئے ہم نے پوری کی. اور ہمیں بھی آپ کا خط پا کر بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، بہت ساری ڈرائنگ تو آپ بنا کر بھیجتے ہیں، تو آپ بہت وقت لگاتے ہیں نا ایک خط پر. بس ہمارے پروگرام سن کر ان کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیتے رہیے گا. اور آپ نے کہا ہے کہ ہمیں کیلنڈر نہیں ملا، بہت ہی افسوس ہے، آپ کے اسی ایڈریس پہ جو آپ لکھ کر بھیجتے ہیں اسی پر، یزمان کے پتے پر آپ کو کیلنڈر بھیجا تھا، لیکن چلیے آپ کو اگر نہیں ملا تو بہت ہمیں افسوس ہے، آئندہ بھی ہم بھیج دیں گے، امید ہے کہ آئندہ سال کا مل جائے گا آپ کو. تو اس کے علاوہ ہمیں جو فیس بک پر لائیو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہم ایک خط کا ذکر نہ کریں تو پروگرام پورا نہیں ہوتا، لیکن عمار یار نے لکھا ہے کہ نوجوانوں کو یہ ہوشیاری دینا چاہیے کہ وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکیں، یہ ان کا میسج تھا فیس بک پر لائیو. اور اس کے علاوہ سجوال عباسی بھی ہیں اور امین الرحمان ناظم بھی ہیں، تو یہ فیس بک پر لائیو ہمارے ساتھ ہیں. موج سے سید لطف علی بخاری کا خط بھی ہمیں باقاعدگی سے ملتا ہے، پروگرام سن کر یہ خط لکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے کوئی پروگرام سنا تھا جس میں ہرن کے شکار کا ذکر تھا، اور انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جانوروں کا شکار کرنے کا باقاعدہ قانون ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں عابد حسین شیخ کاظمی، مشتاق خان نیازی، ملک غلام جیلانی، حاجی فیض اللہ ملنگ، نمبردار امیر نواز خان، ملک محمد روشن، صلاح الدین. آپ سب کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کا وقت آ گیا. ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی پروڈیوسر تھیں گلرخ، انجینئر ویگنر رابرٹس. خط بھی لکھیے گا, فیس بک پر بھی اپنے میسیجز پوسٹ کیجیے گا, ہم پروگرام میں شامل کریں گے. آج کی ملاقات بس اتنی, مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے فوجی افسران کی تربیت کے لیے فنڈز کی فراہمی سے انکار کے بعد اب امریکی تربیتی اداروں میں آئندہ تعلیمی سال کے لیے پاکستانی فوج کے افسران کے لیے مختص 66 نشستیں خالی ہیں. واشنگٹن میں قائم امریکی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ان متعدد تربیتی اداروں میں سے ایک ہے جہاں پاکستان کے فوجی افسران کو تربیت فراہم کی جاتی ہے, اور گزشتہ ایک دہائی سے یہاں ان کے لیے نشستیں مختص تھیں. امریکہ میں مقیم بین الاقوامی اور دفاعی امور کے ماہر عارف انصار کہتے ہیں کہ اس اقدام سے امریکہ کی پاکستان کی جانب مایوسی کا پتہ چلتا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
امریکن گورنمنٹ کی فرسٹریشن ہے, obviously behind the scene امریکہ پاکستان سے زیادہ کوآپریشن چاہتا ہے, اور اس کی ڈیٹیل میڈیا میں آتی بھی رہتی ہیں کہ وہ کس طرح کی کوآپریشن چاہتا ہے, اور بظاہر وہ فیسیلیٹیشن پاکستان کر بھی رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ نن دا لیس جو تناؤ ہے ریلیشنز میں وہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کنٹینیویشن ہے کہ امریکہ بھی ایسکلیٹ کرتا جا رہا ہے جو سٹیکس ہیں, مطلب جس نے آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کو گرے لسٹ میں بھی پہلے شامل کیا گیا, پھر اس کے بعد اب آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ بیانات آئے پومپیو کے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے, اب یہ ایک اور سٹیپ ہے, تو ایک ایسکلیشن سی ہے.
دوسری طرف پاکستان میں موجود سیاسی اور دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر پروفیسر اسحاق خٹک کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام غیر ضروری ہے, اور کوشش یہ ہوگی کہ اس سرد مہری کو ختم کیا جائے, لیکن ساتھ ہی اس اقدام کا نقصان جتنا پاکستان کو ہوگا اتنا ہی امریکہ کو بھی ہوگا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اب تربیت کے لیے چین اور روس کی طرف دیکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا,
چونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹریننگ فیسلٹی امریکہ تھی, ابھی ہمیں یا تو پاکستان کو کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ریوائیو کر دیا جائے, اس کو سافن کیا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس سٹیپ کو, بیکاز یہ انیسیسریلی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر نیچرلی ہمیں اور ایونیوز کھولنے پڑیں گے اور دوسرے ممالک کے ساتھ, بیکاز امریکہ صرف یہ کورسز نہیں کراتا, ساری دنیا میں یہ کورسز ہوتے ہیں, یورپ میں یہ کورس ہوتے ہیں, برٹشرز ہمارے وہاں بھی اسٹاف کالج ہوتا ہے, رشیا میں اسٹاف کالج ہوتا ہے, وہاں کریں گے, فرانس جانا پڑے گا, لیکن سرد مہری بڑھے گی.
پاکستان اور امریکہ کے فوجی تعلقات ماضی میں بہترین رہے ہیں, دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں, مگر اب امریکہ کی جانب سے پہلے پاکستان کی فوجی امداد اور اب فوجی ٹریننگ میں کٹوتی تجزیہ کاروں کے مطابق خطے کے توازن میں مسائل پیدا کر رہی ہے. عارف انصار کہتے ہیں کہ عالمی طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے.
امریکہ نے بھی اپنی اسٹریٹجک شفٹ انڈیا کی طرف کر دی ہے, اور پاکستان نے بھی اپنی اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف کر چکا ہوا ہے, تو اب اس کے جو پس منظر میں ہم دیکھیں تو وہ اس اینگل سے اب یہ مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں آگے. آبویسلی ایز دا بیلنس گلوبل بیلنس آف پاور از شفٹنگ, یہ ٹرانزیشن میں ہیں سب, اور اس میں یہ ایکشن ہو رہے ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں تعلقات اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں, یا جسے ون ون بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
پاکستان میں اس وقت ایک عبوری حکومت ہے, مگر عام انتخابات کے بعد اب نئی حکومت کی تشکیل جلد ہی عمل میں آنے والی ہے. عارف انصار کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت عمران خان کی قیادت میں آ رہی ہے, اور وہ ایک آزادانہ سوچ کے مالک ہیں. انہوں نے کہا,
اگر ہم عمران خان کی پوزیشن کو یا ماضی کو دیکھ کے کریں تو وہ بہت زیادہ ڈیفینسو نہیں کھیلتے, ان کا سپورٹس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنائی جائے گی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ریفلیکٹ ہو کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو معاملات ہیں اس طرف وہ آگے بڑھے, ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں پاکستان کے خاص طور اکنامک اینگل سے, اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں ایک تو وہ ریمیفیکیشن ہو سکتی ہے, جو کہ نظر میں آتی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کریں گے, وہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ سپلائی لائن ہے امریکہ کی جو وہاں سے گزرتی ہے یا نیٹو کی, وہ ایک میرا خیال ہے ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا, لیکن یہ کہ لیوریجز ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان اپلائی کرے گا مستقبل میں.
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوارٹ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کی منسوخی کا تخمینہ 24,10,000 ڈالر ہے, جبکہ اس کے ساتھ مزید دو پروگرام بھی متاثر ہوں گے. واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے فوجیوں کی یہ ٹریننگ جونیئر آفیسرز اور کیپٹن سے لے کر بریگیڈیئرز تک کو دی جاتی ہے, اور اس میں شامل کورسز میں ایویشن, فلائنگ اور جدید ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق کورسز بھی شامل ہیں. پاکستانی فوج اس قسم کی مزید ٹریننگز سعودی عرب, مشرق وسطی کے کچھ ممالک اور یہاں تک کہ چین کے ساتھ بھی کرتی ہے جو دو طرفہ ہوتی ہیں. نخبت ملک